قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ہم سورہ صف کی تفسیر کے حوالے سے جو گفتگو ہم نے سلسلہ جاری کیا ہوا ہے، آج الحمدللہ ہم اپنی تقریباً تیسری گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں۔ کل میں نے ایک اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں کچھ مطالب عرض کیے کہ سورہ صف کی ابتدائی آیت میں پروردگار جو تسبیح کی بات کر رہا ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، ہر شے جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے پروردگار کی تسبیح کر رہی ہے۔ البتہ ابھی بھی میں نے بہت سارے یعنی مطالب کو جو کہ بحث چلی جاتی ہے فلسفے کلام میں اور عرفان میں، وہاں پر بہت سارے مطالب کو اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ پھر مطالب بہت زیادہ سنگین ہو جاتے ہیں۔ دوسری جو آیت ہے اس سورہ مبارکہ کی کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، میری خواہش ہے کہ کوئی دوست اگر صرف ایک اجمالی ترجمہ اس کا اگر بیان کر سکے، یا ایھا الذین آمنوا کیا مراد ہوگی؟ اے ایمان والو۔ اب یہ اتنی ماشاءاللہ تکرار ہو چکا ہے کہ اس کو ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لما تقولون، اب لما کو اگر تھوڑی دیر چھوڑ بھی دیجیے، تقولون سے کیا چیز ذہن میں آتی ہے؟ قول، قول کا لفظ آتا ہے، قول سے نکلا ہے یہ۔ اب لما کو ہم فعلاً چھوڑ دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ ما لا تفعلون، تفعلون سے کیا چیز سمجھ میں آتی ہے ذہن میں؟ فعل، ٹھیک ہے۔ اب یہ بالکل دیکھیں ابتدائی، یعنی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن کو حتیٰ اس کی جو بہت ہی بیسک لینگویج ہے اس کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم چونکہ اردو زبان کے بہت سارے الفاظ اور بہت ساری تراکیب عربی سے لیے گئے ہیں، بہت سارے مادے ایسے ہیں کہ جو عربی سے لیے گئے ہیں، تو ہمیں اگر ہم ذرا سی دقت کریں تو بعض جو افعال ہیں، بعض جو الفاظ ہیں قرآن کریم کے، وہ ہمیں سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ اب اے ایمان لانے والوں، تقولون کہتے ہو، لا تفعلون نہیں کرتے ہو، ٹھیک، یعنی یہ کم از کم ہمیں اب لیما کو اگر آپ چھوڑ بھی دیں تھوڑی دیر کے لیے، تب بھی جو ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ کیا، خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ یعنی دیکھیں مخاطب شناسی ایک مرحلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس چیز کا بشدت لحاظ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کلام کر رہا ہے تو مخاطب شناسی کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مورد نظر رکھا ہے کہ میں جو الفاظ کہنے جا رہا ہوں وہ کس سے کہنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ہمارے پاس اس آیت میں جو پہلا بالکل پہلا مصداق ہے وہ کس کا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے، یعنی جو بات اللہ تعالیٰ کرنے چاہ رہا ہے۔ اب یہ ان لوگوں سے بات نہیں ہے، مطلب بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ بڑا کامن ہے۔ کامن سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین، مثلا یا ایھا الناس کہہ کر گفتگو کی جائے، جب یا ایھا الناس کہہ کر گفتگو کی جائے گی تو یہ گفتگو جو ہے عمومی گفتگو ہو جائے گی، لیکن جہاں پر پروردگار یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر گفتگو کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مورد مخاطب ہے پروردگار کا وہ عام لوگ نہیں ہیں، خاص لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ صاحبان ایمان۔ اب ان صاحبان ایمان سے اللہ تعالیٰ جو کہنا چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ لما تقولون، جو کچھ بھی تم کہتے ہو، ما لا تفعلون، جو تم کہتے ہو وہ تم کرتے نہیں ہو۔ یہ ایک کامن ٹریٹ، مثلا اگر اس کو ہم دیکھیں ہمارے اور یعنی ہمارے کامن بیہیویئر جو ہے وہ اسی قسم کا ہے، وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ ہمارا ایک کامن مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک کامن مسئلہ ہے یہ لوگوں کا کہ جو ہم کہتے ہیں وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ کسی بھی نظریے، کسی بھی عقیدے، کسی بھی تھاٹ کو اگر آپ نے آگے بڑھانا ہے، سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر خود عمل کرنے والے ہوں۔ ایک روایت ہے، اس کو بعض لوگوں نے تنقید کا یا نقد کا نشانہ بھی بنایا، نقد نہیں ہے اس کے اندر بلکہ حقیقت ہے۔ اور تربیتی نقطہ ہے اس کے اندر کہ ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ کوئی خاتون پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ بعض بچوں میں جو میٹھا کھانے کی کیفیت ہوتی ہے وہ بڑی شدید ہو جاتی ہے اور جب شدید ہو جاتی ہے تو وہ میٹھا بعض اوقات بچوں کو نقصان پہنچانے لگتا ہے. اب ایسی کنڈیشن میں ایک خاتون اپنے بچے کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئی اور آ کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بچہ میری بات تو نہیں مان رہا, آپ اس سے یہ کہیں کہ تم میٹھا مت کھاؤ. تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ خاتون سے کہ اگر ہو سکے تو اسے کل لے کر آنا میرے پاس. اگلے دن وہ خاتون دوبارہ لے کر آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا میں آ گئی ہوں, تو پیغمبر نے اس کو سمجھایا, وہ بچہ سمجھ بھی گیا. بعد میں وہ خاتون پیغمبر سے مخاطب ہو کر یہ پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ کل بھی میں آئی تھی, یہ جو بات آپ کہہ سکتے تھے یہ کل بھی آپ کہہ سکتے تھے, آپ نے ایک پورا دن مجھ سے یعنی کیا اور پھر مجھ سے کہا آپ اگلے دن لے کر آؤ, وجہ کیا تھی؟ پیغمبر نے یہ کہا کہ اس جب تم میرے پاس آئی اور تم نے مجھ سے یہ کہا اس سے کچھ دیر پہلے میں نے میٹھا کھایا تھا, کچھ دیر پہلے میں نے خود میٹھا کھایا تھا. دیکھیے پیغمبر یہ بظاہر ہمارے پاس جو پہنچا رہے تربیتی نقطہ ہے, میں جو ابھی میٹھا کھا کر بیٹھا ہوں اور بچے کو منع کروں گا, حتیٰ پیغمبر اس مقام پر ہوتے ہوئے جس وقت جو کہنے جا رہے ہیں اور وہ عمل جو انہوں نے انجام دیا ہے اس کی تاثیر رکھتا ہے, یعنی میں جو ابھی میٹھا کھا کر بیٹھا ہوں حتیٰ بچے کو سمجھاؤں گا اس کی تاثیر میں فرق آئے گا. یہ جو تاثیر کا فرق ہے پروردگار اب اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے, تم جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو, یعنی اگر ہمارا فعل ہمارے قول کے مطابق نہ ہو تو ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بے تاثیر ہے, اس کا اصل اثر نہیں ہوگا. لہٰذا یہ فرق ہے بہت, ہمارے ہاں یہ مسائل زیادہ ہیں کہ ہمارے ہاں گفتاری تبلیغ کو اہمیت دی گئی اور اتنی شدت کے ساتھ اہمیت دی گئی کہ عملی تبلیغ جو ہے وہ ہماری سوسائٹی سے بالکل زیرو ہو گئی. کسی کو سمجھانا زبانی زبان کے ذریعے سے ہم نے سمجھا کہ ہمارا ہدف یہی ہے, جبکہ اگر ہم پیغمبروں کی حیات کو اٹھا کر دیکھیں, آئمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں, علماء کی سیرت کو اگر ہم جا کر دیکھیں تو اس کے بالکل بالعکس ہیں, انہوں نے زبان سے زیادہ عمل کو ترجیح دی ہے, عملاً کام کر کے دکھایا ہے. یہی جو مقام روایت میں بیان ہوا ہے, حتیٰ اتنا بھی لحاظ کیا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو کہنے جا رہے ہوں, حالانکہ یہاں پر اگر دیکھا جائے بظاہر تضاد نہیں ہے قول و فعل میں, لیکن بچے کو بھی منع کرنے سے پہلے خود پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں جو کہنے جا رہا ہوں میں خود اس مقام پر عامل نہ ہوں, فائل نہ ہوں, عمل انجام دینے والا نہ ہوں. لہذا ایک دن کا گیپ صرف اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ جو کہنے جا رہا ہوں اس کے اندر تاثیر پیدا ہو جائے. لہذا اب یہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جب میں جو خود نماز شب نہیں پڑھتا اگر کسی کو نماز شب کی تاکید کروں گا تو میری بات جتنی زیادہ مدلل ہی کیوں نہ ہو اس میں اثر نہیں ہوگا. میں جو خود عقیدے کے اعتبار سے عمل کے میدان میں سست ہوں, میں جتنی بہترین دلیل لے آؤں وہ دلیل اصلا تاثیر کو ختم کر دیتا ہے لفظ کی, اگر اس کے پیچھے عمل کا بیک اپ موجود نہ ہو. لہذا خود ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام, اب یہ جو روایات میں ہمارے پاس بعض جگہوں پہ الفاظ ملتے ہیں کہ آئمہ ہم سے کہتے ہیں کونو زینن لنا ولا تکونو شینن علینا, یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ آئمہ کیوں چاہتے ہیں ہم سے کہ ہمارے لیے زینت بن کر رہو نہ کہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بن کر رہو. کیوں کہہ رہے ہیں کہ شرمندگی کا باعث بن کر رہو؟ اس لیے کہ تمہارا عمل اگر تمہارے قول کی مخالفت کر رہا ہوگا تو گویا تم ہمیں جھٹلا رہے ہوگے. ہم جیسا شیعہ چاہتے ہیں جب تم ویسا نہیں بنو گے تو تم پھر لوگوں کو کس طرف دعوت دے رہے ہو, کس کی طرف بلا رہے ہو, تم کس کے پاس بلا رہے ہو؟ لہذا انسان کو اپنے عمل میں اور اپنے قول کے اندر جو مطابقت ہے وہ پیدا کرنی چاہیے. اب یہ جو مرحلہ ہے قول اور عمل کے اندر مطابقت پیدا کرنے کا, حتیٰ یہاں پر ہمارے پاس ایک حدیث ہے جس میں فرمایا کہ العالم من صدق فعلہ قولہ, عالم وہ ہیں کہ جس کا فعل اس کے قول کی تصدیق کر رہا ہو. اگر اس کا فعل اس کے قول کی تصدیق نہیں کر رہا تو اصلاً کیا ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يُصَدِّقْ فِعْلُهُ قَوْلَهُ فَلَيْسَ بِعَالِمٍ. یہ ائمہ جو ہمارے پاس معیار دے رہے تھے کہ اب ہم, یہ ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے, حتیٰ یعنی جو اسپیچ کے ذریعے سے تبلیغ ہے, لفظوں کے ذریعے سے تبلیغ ہے,
اس تک میں آئمہ ہمارے لیے معیار کیا بنا رہے ہیں؟ ہم جو ہر آدمی کے ساتھ علامہ صاحب عالم دین کا لقب لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، آئمہ ہمیں مقام کیا بتلا رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ وہ آدمی جس کا فعل اس کے قول کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، جس کا فعل اس کے قول کی تصدیق نہیں کر رہا، فلیس بعالم، یہ شخص عالم نہیں ہے. علم جب تک عمل کے مرحلے میں وارد نہ ہو علم نہیں ہے، معلومات ہیں، اطلاعات ہیں. اطلاعات ہر ایک کو ہو سکتی ہیں، وہ اطلاعات علم کی صورت اس وقت تک پیدا نہیں کریں گی جب تک وہ علم انسان کے وجود سے عمل کی صورت میں ظاہر نہیں ہوگا. مثلا مجھے معلوم ہونے کو بہت، مثلا بہت سارے فضائل مجھے نماز شب کے معلوم ہیں لیکن میں نماز شب نہیں پڑھتا، تو کیا یہ نماز شب کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ مجھے عالم نماز شب بنا دے گا؟ اصلا نہیں بنائے گا، میں اس مرحلے میں داخل نہیں ہو پاؤں گا. کہ اب مرحلہ یہ ہے عزیزان من کہ ہم جس چیز کو، اچھا ہمارے ہاں اتنا کامن ٹریٹ بن چکا ہے یہ کہ ہم نے اس کو آج تک اہمیت دیتے ہی نہیں، یعنی ہمارے ہاں جو اس کی اہمیت ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے، جبکہ پروردگار اس چیز کو ابھی، اس کی جو بات کی آیت ہے میں صرف اس کے لیے اس کو زمینہ بنا رہا ہوں، کیونکہ اس کی جو بات کی آیت ہے وہ واقعاً بہت عجیب و غریب آیت ہے. مرحلہ یہ ہے کہ آپ جتنا لفظ کے بغیر، لفظ اگر عمل کے بغیر آ جائے میدان میں تو اس لفظ کی تاثیر نہیں ہے. لہذا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من نسبا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام فرماتے ہیں کہ من نصب نفسہ للناس اماما، جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں کے لیے امام، امام یعنی یہاں پر مراد معصوم نہیں ہے، امام سے مراد یہاں پر رہبر ہے. اب یہاں پر یہ بھی ایک مرحلہ حل کرتا چلا جاؤں کہ جو لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم رہتی ہے کہ آپ امام خمینی کے ساتھ امام کیوں لگا دیتے ہیں. بھائی امام ایک اصطلاح ہے اور ایک لغت ہے، اصطلاح کا امام امام معصوم ہے، لغت میں جو عام طور پر امام کہا جا سکتا ہے وہ کہیں پر بھی استعمال ہو سکتا ہے. ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ خود امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں کہ من نسبا للناس نفسہ للناس اماما، کہ جو اپنے آپ کو لوگوں کا رہبر بنانا چاہتا ہے، فلیبدا بتعلیم نفسہ قبل تعلیم غیرہ، اس سے پہلے کہ وہ دوسروں کو تعلیم دے اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو تعلیم دے. وَلْيَكُنْ تَعْدِيبَهُ بِسِیرَتِهِ قَبْلَ تَعْدِيبِهِ بِلِسَانِهِ، لوگوں کو جو وہ تربیت دے رہا ہے، لوگوں کو جو وہ تعدیب دے رہا ہے، لوگوں کو جو وہ ادب سکھانے جا رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ ادب اس کے اپنے کردار سے ہو، پھر وہ جائے دوسروں کو دے. ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے کہ کسی کے اوپر بھی تنقید کرنا، کسی کے بارے میں بھی بات کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، دوسروں کو ادب سکھانا ہمارے لیے آسان ہے، اپنے آپ کو تعلیم دینا، اپنے آپ کو مؤدب بنانا یہ مشکل ہے. امام یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو، اب دیکھیے مرحلہ ہے فار ایوری ون، اب یہ اس کا تعلق عالم سے نہیں ہے، اس کا تعلق کسی ایکسپرٹ سے نہیں ہے، کسی سے نہیں. امام کہتے ہیں کہ تم کسی بھی مرحلے میں لوگوں کے سامنے تم ایز اے رہنما آنا چاہتے ہو، تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تم لوگوں کو کچھ سکھاؤ، اب یہ اجتماعی طور پر اہم ترین مسئلہ ہے، خصوصاً وہ افراد کے جو کسی بھی قسم کے اجتماعی سیٹ اپ سے مربوط ہیں، کسی بھی قسم کے سیاسی سیٹ اپ سے مربوط ہیں. عزیزان من یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آپ نے سوا صرف اور صرف جسے کہتے ہیں زبانی جمع خرچ کیا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیاسی اعتبار سے تبدیلی لے کر آئیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی اعتبار سے لوگوں کی تربیت کی جائے اور تبدیلی کا عمل لایا جائے، اس تبدیلی کو پہلے اپنے وجود کے اندر لے کر آئیں، آپ کے عمل سے ظاہر ہو کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کے عمل سے یہ بات ثابت. اب دیکھیے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہم نے کامیابی حاصل کی ہے، وہاں پر کامیابی ہم نے لفظوں سے نہیں کی، لفظ تو ہمارے پاس 1400 سال سے موجود ہیں، آئمہ کی احادیث، اس کے اوپر کتابیں، ایک سے ایک خوبصورت تعبیر ہمارے پاس لفظوں کی صورت میں موجود ہے، لیکن جہاں کہیں ہم نے اس کو عملی جامہ پہنایا ہے ہم لوگوں کے رہنما بنے ہیں، ہم نے وہاں پر ترقی کی ہے، ہم نے وہاں پر نام کمایا ہے. ہمارے پاس پاکستان میں جس چیز کی اس وقت قلت ہے، وہ قلت اس بات کی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہم کرتے نہیں، عملاً ہم میدان میں پیچھے ہیں. اب یہ جو عملاً ہم اس میدان میں پیچھے ہیں، اس کا افیکٹ کتنا خطرناک پڑ سکتا ہے، یہ اگلا ہے. پروردگار ارشاد فرماتا ہے قبر مقتن عند اللہ ان تقولوا
ما لا تفعل. اب یہ تقولو اور ما لا تفعلون آپ نے گزار دیا, جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو. اب یہ جو کہتے ہو اور کرتے نہیں ہو اس کی ویلیو اللہ کے نزدیک کیا ہے, اللہ اس کو کیسے دیکھتا ہے؟ عند اللہ, اللہ کے نزدیک. دو لفظ اس آیت کے اندر اب ایسے ہیں کہ جو آپ کے لیے شاید بہت زیادہ آشنا نہ ہو, لیکن ان دو میں سے بھی ایک کو اگر آپ ذرا سا غور سے دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ نہیں یہ کچھ آشنا سا ہے, یہ اتنا مشکل نہیں ہے. وہ لفظ ہے کبورا. کبورا یعنی بڑا. یہ ایک مادہ ہے, اکبر میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے, کبیر میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. کبورا, کبورا یعنی بڑا. دیکھیے میں اس سے پہلے کہ دوسرے لفظ کا معنی کروں اور اس کے اوپر بحث کروں, جو چیز میں آپ کو یہاں پہ کنوے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ کی جو خاص صفات ہیں, جو خاص اسماء ہیں, ان میں سے اس کبورا سے ریلیٹڈ وہ کون سا ہے؟ اکبر. اور اکبر ایک ایسا لفظ ہے کہ جو پروردگار سے کیا ہے؟ مختص سے, خاص سے, پروردگار سے. تقریباً ہم اکبر کا لفظ خدا کے علاوہ تقریباً کہیں اور استعمال نہیں کرتے. علل اطلاق اکبر کون ہے؟ اللہ. اس لیے اللہ کے لیے جب کہا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ ہو اکبر. حتی انسان خدا کی توصیف بھی نہیں کر سکتا, مالا یوسف ہے, اس مرحلے میں بھی انسان داخل ہے. اتنا کبریائی اللہ کے لیے اتنی شدید ہے, اللہ اتنا بڑا ہے. یہ اکبر کہہ کر میں آپ کو کس طرف لے کر آنا چاہتا ہوں کہ وہ جس کے لیے کبریائی شان بنتی ہے وہ کسی مقام پر آ کر لفظ یا مادہ کبورا کو استعمال کرے. یعنی وہ جو اکبر ہے, وہ جو کبیر یعنی کبریائی جس کو شان دیتی ہے, وہ آ کر یہ کہے میرے لیے بہت بڑا ہے, میرے لیے بڑی ہے یہ چیز. تو وہ جو اتنا بڑا ہے, جب وہ کسی شے کو کنسیڈر کرے گا بڑا, تو وہ کتنا بڑا ہونا چاہیے؟ جس پوائنٹ کی طرف میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ دلاؤں وہ یہ ہے. دیکھیے میرے جیسا ایک عام آدمی اگر کسی چیز کو کہے کہ یار یہ چیز بڑی ہے, اب میں اچھی بری کی بات نہیں کر رہا, تو میری حیثیت کے اعتبار سے ہے نا, اسی شے کو آ کر کوئی آیت اللہ کہے تو جو کیفیت ہے اس کی بڑائی کی وہ بدل جائے گی اس ذات کی حیثیت سے. امام آ کر جب کسی کو کہتا ہے تو شے میں بدل فرق آ جاتا ہے, نبی جب کہے گا فرق ہو جائے گا. وہ جس کے لیے تمام بڑائیاں جس کے لیے ہیں, کبریائی جس کے لیے ہے, جس سے بڑا کوئی نہیں ہے, وہ کسی شے کے لیے کہہ رہا ہے کہ بڑی ہے میرے لیے. اب یہ بڑی پازیٹو نیگیٹو, یقیناً نیگیٹو ہے. اب نیگیٹو ایک, میں اس مرحلے کو آپ کے لیے چاہتا ہوں کہ ذہن میں اس کو سخت کریں, اس لیے اتنا زور دے رہا ہوں. وہ جو کہ اکبر ہے کہہ رہا ہے کبورا مقتن. مقتن, مقت سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک چھوٹی سی بحث ہے, میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں اس کو تھوڑا سا بیان کر سکوں. عربی میں چار مادے استعمال ہوتے ہیں, یہ ان میں سے کچھ مادے ایسے ہیں کہ جو ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتے ہیں, ہم اس کو سمجھتے ہیں. کچھ مادے ایسے ہیں جو عربی میں استعمال نہیں ہوتے لیکن قرآن میں اور روایات میں اس کو کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے. صرف یہی لفظ مقت جو ہے یہ بہت ریئر استعمال ہوا ہے, بہت کم استعمال ہوا. پہلا لفظ جو ہے وہ لفظ ہے غیظ. غیظ سے کیا مراد ہے؟ برا لگنا. اصل میں عربی میں جو غیظ کا معنی ہے وہ برا لگنے کے معنی ہے. ہم غیظ کو اردو میں غصے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, غصہ بھی آدمی کو وہاں آتا ہے جب کوئی شے اس کو بری لگتی ہے. غیظ اور غضب میں جو فرق ہے وہ یہ کہ غیظ کا بیسیکلی جو تعلق ہے وہ انسان کے قلب سے ہے. دلی طور پر کوئی چیز بری لگنا یہ غیظ کا مرحلہ ہے. اگر میرے اعضاء اور جواہرے سے اس کا اظہار ہونے لگ جائے, میں عملی طور پر بھی اس چیز کو, مطلب میں یہ کہوں کہ ہیٹریڈ ہے میرے اندر, جب تک وہ میرے اندر ہے تب تک وہ غیظ ہے. لیکن یہی ہیٹریڈ اگر ظاہر ہو جائے اسے عربی میں کہتے ہیں غضب. بس غیظ اور غضب میں عربی میں ٹیکنیکلی کیا فرق ہے؟ ٹیکنیکلی یہ فرق ہے کہ اگر یہ میرے اندر ہے, ہیٹریڈ, نفرت, برا لگنا میرے اندر ہے, تب تک یہ کیا کہلائے گی؟ غیظ. باہر نکل آئے کیا کہلائے گی؟ غضب. اس کے مقابلے میں سخت کسے کہتے ہیں؟ سخت کے لیے کہتے ہیں کہ سخطہ کا جو مادہ ہے اس کو دو
طریقے سے استعمال کیا. ایک اس کا یہ ہے کہ اس میں شدت زیادہ پائی جاتی ہے, غضب کی شدت اگر زیادہ ہو جائے تو سخت میں آتی ہے. لیکن خاص طور پر دیکھیے, غضب کا جو مادہ ہے اس کو عربی عمومی طور پر استعمال کرتے ہیں. یعنی کیا, کسی چھوٹے کو بڑے پہ غصہ آ گیا, چھوٹے کو بری بات لگ گئی اور اس نے اپنے غضب کا اظہار کر دیا, یہ بھی غضب کہلائے گا. اور بڑے کو چھوٹے کی بات بری لگی, اچھا نہیں لگا اور اس نے اظہار کر دیا, تب بھی غضب کہلائے گا. اب میں اس کو مثال کو محسوس کروں آپ کے لیے زیادہ لمس کے لیے. بعض اوقات ہمارے بچے ہمارے اوپر غضبناک ہو جاتے ہیں. اب یہ بچہ اگر کسی چیز کو جب برا لگنے کے بعد اپنے غضب کا اظہار کر رہا ہے, یہ عربی میں بھی غضب کہلائے گا. نتیجے میں یا کسی اور بات پر باپ غصے میں آتا ہے, اسے بری لگتی ہے اور وہ بچے سے اس کا اظہار کرتا ہے, یہ پھر غضب کہلائے گا. لیکن غضب کا وہ حصہ کہ جو صرف بڑا چھوٹے پہ کر سکے, اب دیکھیں کس طریقے سے الفاظ کے اندر تقسیم پیدا ہوتی ہے. کون سا مرحلہ؟ کچھ غضب ایسے ہوتے ہیں, کچھ ناراحتی, کچھ غصے, کچھ ہیٹریڈز ایسی ہوتی ہیں کہ جو چھوٹا بڑے سے کر ہی نہیں سکتا. ہے ایسا یا نہیں ہے؟ کوئی مثال, کوئی چیز ذہن میں ہے آپ کے؟ آگ, صحیح صحیح. نہیں, بعض مقامات پر بچے کا غضب صحیح ہو سکتا ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں بچے کا غضبناک ہونا صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, بلا وجہ کا جو غصہ ہے وہ صحیح نہیں ہے. تربیتی مقامات میں بہت ساری جگہوں پر ایسی باتیں آتی ہیں کہ جہاں پر بچے کا غضبناک ہونا, یعنی اگر اس کو فرض کیجئے, اس کی بہترین مثال یہ ہے, آپ بچے کو بھیجنا چاہ رہے ہیں اسکول اور وہ نہیں جا رہا. اب اگر یہ چیز جو بچے کو بری لگ رہی ہے اور اس کے مقابلے پہ وہ غضب کرنا چاہے تو یہ غضب, اس کو غضب نہیں کہا جائے گا. یہ جو مقام ہے, یہ جو ہیٹریڈ ہے, یہ غلط ہے, کیونکہ وہ اپنے جہل کی بنا پر, ناسمجھی کی بنا پر کر رہا ہے. لیکن اسی مقام پر جو باپ کا غضب ہے بچے کی تادیب کے لیے, بچے کو ادب سکھانے کے لیے, بالعکس تو نہیں ہو سکتا نا. بچہ باپ کو تادیب نہیں کر سکتا, بچہ باپ کو ادب نہیں سکھا سکتا, لیکن ادب ہی کے مرحلے میں باپ بچے کو سکھا سکتا ہے. بس وہ مرحلہ جس میں صرف بڑا چھوٹے کے اوپر ناراض ہو سکے, اسے سخت کہتے ہیں. لہذا اللہ نے قرآن کریم میں غضب کا مادہ بھی استعمال ہوا ہے, لیکن اکثر مقام پر اپنے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ لفظ سخت ہے. اور وہ تمام مقامات وہ ہیں, اگر آپ قرآن, اب میں چونکہ اس مرحلے میں نہیں ہوں کہ قرآن کی تفسیر بالقرآن کی جائے اور پھر قرآن سے آیات کو لا کر زیادہ, میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس آیت پر ہم ہیں فعلاً اسی پہ زیادہ کنسنٹریٹ کریں, ورنہ آیات کے ذریعے سے مدد لانا وہ اپنی جگہ ایک ہنر بھی ہے اور ایک اس کے اندر خوبصورتی بھی ہے. وہ کبھی انشاءاللہ خدا نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس مرحلے میں داخل ہو سکیں تو اس کو بھی سہارا لیں گے. ابھی جو میری کوشش ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس آیت, جس صورت پر ہم ہیں اسی آیت سے مطلب کو نکالیں. لفظوں کی جو بحث میں کرتا ہوں وہ کس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ وہ جو آیت کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے اس کی کیفیت کو ہم سمجھ سکیں. اب آخری مرحلہ جو ہے وہ غضب کا, غصے کا, وہ کیا ہے؟ مقت. مقت کے لیے کہا گیا ہے اشد غضب, شدید ترین غضب کی جو کیفیت ہے اس کو عربی میں مقت کہتے ہیں. اب مرحلہ یہ ہے کہ دیکھیں کچھ کنڈیشنز جو ہوتی ہیں وہ اٹ سیلف ریئر کنڈیشنز ہوتی ہیں, یعنی انسان کو شدید غصہ آنا, بہت زیادہ غصہ آ جانا, یہ ریئر کنڈیشن ہے نا, ریئر استعمال ہوتی ہے. قرآن کریم میں یہ یاد رکھیے گا, جو لفظ ریئر استعمال ہوئے ہیں ان کے ریئر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کنڈیشن بھی ریئر ہے. یعنی اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو وہ کنڈیشن خود سے ریئر ہے. اب قرآن کریم میں بھی استعمال, قرآن کریم میں میرے خیال سے دو مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا ہے, کبورا مقتن کو ایک یہاں اور ایک سورہ عنکبوت میں, اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہوں پر جو استعمال کیا ہے اسی مرحلے میں استعمال کیا ہے, لما تقولون ما لا تفعلون. دونوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مقت کے لفظ کو کہاں استعمال کیا ہے کہ جو کہتے ہو کرتے کیوں نہیں. جس چیز کی طرف اب میں آپ کو یہاں پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بات عند اللہ کس قدر بری سمجھی جاتی ہے. ریپیٹ کروں گا, وہ کہ جو اپنے لیے اکبر کا لفظ استعمال کرتا ہے, جس کی صفت ہے کبریائی, وہ جب کسی چیز کو بڑی کہہ رہا ہے تو اٹ سیلف بڑی ہے. پھر غضب کے لیے جو مادہ استعمال اللہ تعالیٰ کر رہا ہے وہ غضب کی بھی شدید ترین کنڈیشن ہے. اب اس سے زیادہ لفظ اگر کہیں استعمال کر کے اللہ کے غضب کو استعمال کر سکتے ہوں تو مجھے نہیں پتا. لفظاً اگر اللہ تعالیٰ اپنے غصے کو اظہار کرنا چاہے, لفظوں میں ڈالنا چاہے, تو شاید یہاں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس سے زیادہ الفاظ, اس سے زیادہ بڑے الفاظ شاید استعمال ہی نہیں ہو سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے میکسیمم غضب کو بیان کر رہا ہے. کبورا مقتن عند اللہ, اللہ کے نزدیک یہ بات اس قدر بری ہے کہ تم جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں. ہم نے جس چیز کو اپنے لیے کامن ٹریٹ بنایا ہے, متاسفانہ قرآن کریم کے اندر, قرآن کریم کی زبان میں نہایت ناراضگی, سخت ترین اللہ کے غضب میں وہ چیزیں ہیں شامل ہوتی ہیں کہ جن کو ہم نے اپنی لائف میں ایک کامن ٹریٹ بنا دیا. مولا کائنات کی یہاں پر ایک حدیث ہے اور بڑی واقعاً عجیب و غریب حدیث ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ما قسم ظہری الا رجلان, مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے چونکہ ایک کوشش یہ کی ہے کہ جتنے بھی مطالب ہیں ان کو ان ایام میں کور کر لیں, ورنہ ہر ہر ایک جگہوں پہ توضیحات کا ایک پورا باب ہے جو کہ اوپن ہو جاتا ہے. عربی میں قسمہ اور انکسرا, کسرا یا انکسرا, انکسرا بھی توڑنے کو کہتے ہیں, قسمہ بھی توڑنے کو کہتے ہیں, لیکن دونوں کی شکستگی میں فرق ہے. انشاءاللہ عرض کروں گا, صرف اشارہ کر رہا ہوں. کسر سے کاف سین رے, کسر کے ذریعے سے جو توڑنا ہوتا ہے اس کا جبران ممکن ہے, کسر میں جو ٹوٹ ہے اس کو جوڑنا ممکن ہے, لیکن قسمہ میں جو ٹوٹ توڑنا ہے, شکستگی ہے, اس کا جوڑنا مشکل ہوتا ہے. امیر المومنین کہہ رہے ہیں قسمہ ظہری, یہ لفظ شاید تھوڑا سا آپ نے سنا ہوا ہوگا, میں آپ کو اس سے کوشش کریں ان چیزوں کو درک کرنے کی کوشش کریں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت پہ کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ انکسرا ظہری. حضرت عباس کی شہادت سے جو کمر میں شکستگی آئی ہے وہ انکسرا کے ذریعے سے بیان ہو رہی ہے, لیکن یہاں پر جو امیر المومنین کہہ رہے ہیں اسے قسمہ کے ذریعے سے بیان کر رہے ہیں. حضرت عباس کی شہادت سے جو شکستگی پیدا ہوئی ہے شاید قابل جبران ہے, لیکن یہاں جس چیز کو امیر المومنین بیان کرنے جا رہے ہیں اس کا جبران, اس کا ٹھیک ہونا مشکل ہے. یعنی جو چوٹ امام علی کو ان ابھی جو بیان کرنے جا رہا ہوں اس سے پہنچ رہی ہے وہ شدید تر ہے اس چوٹ سے. لہذا امام کے الفاظ اس کیفیت کو بیان کر رہے ہیں نا, وہاں پہ انکسارا کیوں کہا, یہاں پہ قسمہ کو, قسمہ ظہری, میری کمر کو توڑ کر رکھ دیا ہے. کس نے؟ رجلان, دو طرح کے لوگوں. یہ دو لوگ کون ہیں کہ جنہوں نے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا؟ فرمایا عالم متحتکن, وہ عالم کہ جو متحتک ہتک سے ہے, ہتک حرمت کے مرحلے میں داخل ہو جائے, آبرو ریزی کے مرحلے میں بے پرواہ ہو جائے اپنی آبرو سے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایسے عالم, یعنی کیا عالم دین کو ہر مرحلے پر لوگوں کے لیے ایک نمونہ بننا ہے. جو عالم دین اس مرحلے میں داخل ہو جائیں کہ وہ بجائے نمونہ بننے کے لیے لوگوں کے درمیان میں مائے آبرو ریزی بن جائے. امیر المومنین کہتے ہیں کہ اس شخص نے میری کمر ایسے توڑ دی ہے کہ یہ جبران نہیں ہو سکتا. دوسرا وہ آدمی کہ جس نے امیر المومنین کو اتنا شدید نقصان پہنچایا, امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک یہ ہیں اور دوسرا فرمایا کہ جاہل متنسکن, ایسا شخص کے جو جاہل ہیں اور وہ کیا کر رہا ہے, جاہل ہے لیکن وہ چاہتا کیا ہے, لوگوں کو دین کا علم پہنچانا چاہتا ہے. کیا کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں امیر المومنین؟ ہم اب دیکھیں ہمارا کردار یہاں سے سمجھ میں آتا ہے. ہم جب کسی آدمی کو یہ جانتے ہوئے کہ یہ شخص جاہل ہے اس کو ممبر پر بیٹھا دیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم امیر المومنین کے ساتھ کر کیا رہے ہوتے ہیں. ہے ہماری ہمارا بھی تو رول ہے نا اس میں. شاید وہ جاہل خود سے وہ رول پلے نہ کر پائے کہ جب ہم اس کو لا کر ممبر پہ بیٹھا دیتے ہیں عالم کی جگہ پر اور چاہتے ہیں کہ پھر وہ ہمارے درمیان میں دین بانٹے. امام فرماتے ہیں کہ وہ جو عالم متحقق ہے حاذا ینفر عن حق ہی بحد کے ہی, وہ لوگوں کو بات حق کہہ رہا ہوتا ہے لیکن اپنے عمل کے ذریعے سے بے آبروئی کے ذریعے سے لوگوں کو حق سے متنفر کر دیتا ہے. اب میں ایک بات کی طرف اشارہ کروں, مجھے نہیں پتا لیکن یہ باتیں قابل غور ہوتی ہیں. ہم سے زیادہ ہمارے دشمنوں کو مولا کے اقوال کا جو ہے یقین ہے, لہذا وہ کرتے کیا, حتیٰ یہ پلاننگ کے ساتھ ہوتی ہے. کچھ علماء کو لایا جاتا ہے اور خاص طور پر ان سے وہ حرکتیں کرائی جاتی ہیں جو کہ علماء کی شان نہیں, اور پھر اس کو ٹی وی پہ لایا جاتا ہے, اس کی ویڈیوز بنتی ہیں, لہذا ہم دیکھتے ہیں, ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, ہنستے ہیں اس کے اوپر, لیکن ہمیں کچھ چیزیں سوچنی چاہیے کہ ایک عالم دین ہے اس کے ساتھ کوئی ماڈل گرل آ جاتی ہے, ان کی ویڈیوز مارکیٹ میں آ جاتی ہیں, کیا یہ سب کچھ بے خبری میں ہو رہا ہوتا ہے؟ بے خبری میں ہو رہا تھا مطلب جب ویڈیو بن رہی ہوتی ہے کیا اس کی آنکھیں بند ہو گئی ہوتی ہیں؟ کان کچھ نہیں ہوتا, پلاننگ کے ذریعے سے کام ہوتی ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ جب عالم بے آبروئی کی منزل میں داخل ہوتا ہے نتیجہ کیا ہے؟ لوگوں میں دین سے تنفر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو اٹ از ویری ایزی, اگر آپ لوگوں کو دین سے متنفر کرنا چاہتے ہیں, اٹ از ویری ایزی کہ وہ ایک عالم دین جس کو آپ آبرو ریزی کے لیے آمادہ کر لیں, آپ اس کی آبرو ریزی حتی کہ حرمت کے ذریعے سے کیا کریں گے, خود بخود آپ دین کے اندر لوگوں کا تنفر ایجاد کر دیں گے. یہ کرتا ہے وہ جاہل, کیا کر رہا ہوتا ہے وہاذا, اور وہ جو دوسرا ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, یدعو الی باطلہ بنسکہ. یہ اپنے اس کریکٹر کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان میں حق سے تنفر پیدا کر رہا ہوتا ہے, نفرت ایجاد کر رہا ہوتا ہے. وہ جو دوسرا جاہل ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, اپنے اسی واعظ و نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو باطل کی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے. اب کہنے کو تو وہ ہدایت ہے نا, اب یہ مرحلہ, مگر یہ میرے اور آپ کے سامنے ہو نہیں رہا آج کل, کامن ہے نا, کامنلی ہو رہا ہے. بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ولایت علی بیان کر رہے ہیں, بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ حضرت علی کی فضیلت بیان ہو رہی ہے, لیکن چونکہ خود جاہل ہے جانتا نہیں ہے, لہذا کیا ہوتا ہے, یدعو الی باطل, اپنے طور پر جو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کوئی بہت اچھا کام کر رہا ہوتا ہے, چونکہ جاہل ہے کیا کر رہا ہوتا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم اسی حالت میں کیا کر رہا ہوتا ہے, لوگوں کو باطل کی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے, خود بھی نہیں پتا ہوتا اسے. اب میں یعنی اس سے زیادہ آپ کو ایکسپلینیشن نہیں دے سکتا کہ امیر المومنین جیسی شخصیت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دو آدمی ایسے ہیں کہ جنہوں نے میری کمر کو توڑ دیا. امیر المومنین کی کمر ٹوٹ جاتی ہے تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ لہذا معاشرے میں بگاڑ کو اگر تلاش کرنا ہے تو اس کی جڑوں کو امام نے ایسے بیان کیا, مگر اس وقت جو ہماری تباہی اور تنزلی ہے اس میں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہمیں. کیا اس سے زیادہ بھی کوئی وضو, اس سے زیادہ بھی کوئی روشن چیز ہوگی ہمیں جو یہ سمجھائے کہ کیوں ہم اتنی جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں, کیوں ہمارے لیے اتنی جو ہے وہ مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ لہذا اب اللہ تعالیٰ اس مرحلے پر آ کر, اب میں یعنی اس کو جملوں کو اگر سمیٹوں گا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں نا کہ لفظاً اللہ تعالیٰ, لفظوں میں شاید اب اس سے زیادہ طاقت نہیں ہے, اس سے شاید بڑے لفظ ہو ہی نہیں سکتے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی نفرت کو اظہار کر سکے, اپنے غصے کا اظہار کر سکے کہ مجھے کس قدر برا لگتا ہے وہ مرحلہ کہ جب تم جو کہتے ہو وہ کرتے. لہذا میں ایک مرتبہ پھر خصوصاً ہمارے وہ دوست احباب کے جو کسی بھی اعتبار سے تنظیمی تربیتی
مرحلوں سے اور مراحل سے جو ہے وہ مربوط ہیں خدا کے لیے، خدا کے لیے. آیت اللہ رضا بہاءالدینی جو آغا بہاءالدینی کے چچا مرحوم تھے، اپنے زمانے کے عارف اور عرفا میں نابغہ شخصیت. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنوں کو آغا بہاءالدینی کا یہ تعارف رہا ہو. بہرحال ایک یہ جملہ بھی کہتا چلوں کہ جب لوگ اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے تو خداوند کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ وہ اپنی نعمتوں کو اٹھا لیتا ہے. ہم ابھی اس اعتبار سے میں بہت واضح طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس فیز سے گزر رہے ہیں، اور ہم وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جن کو نعمت اٹھ جانے کے بعد بھی یہ احساس نہیں ہو رہا کہ نعمت ہمارے ہاتھ سے چلی گئی ہے. آپ کے چچا آیت اللہ رضا بہاءالدینی نابغہ شخصیت گزرے ہیں عرفا میں. یہ میں ادعا نہیں کر رہا، کتابوں میں جا کر پوچھ لیجئے، عرفا سے اساتید سے جا کر پوچھ لیجئے. عرفا میں واحد شخصیت آج تک، یعنی ہمارے پاس کوئی اور ریکارڈ نہیں ہے، واحد آدمی ہے جو بغیر استاد کے عرفان کے ان مرحلوں میں داخل ہوا ہے کہ جن مرحلوں میں بغیر استاد کے داخل نہیں ہوا جا سکتا. عرفان کے قواعد قانون میں سے ایک قانون یہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے پوری زندگی استاد کو ڈھونڈنے میں لگا دی اور حتیٰ آخر عمر میں تم نے استاد حاصل کر دیا تب بھی تم نے زندگی اپنی برباد نہیں کی، اتنی امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے استاد کی عرفان میں. اس کے باوجود وداؤٹ اینی استاد اور عرفان کے جن مرحلوں میں آپ داخل ہوئے ہیں اس لیے آپ کو نابغہ سمجھا جاتا ہے، ایکسٹرا آرڈینری سمجھا جاتا ہے. آیت اللہ بہاءالدینی سے کچھ لوگوں نے، تبلیغ کے ایام تھے تو انہوں نے جا کر آیت اللہ بہاءالدینی سے سوال کیا، کہا کہ ہم طالب علم ہیں اور تبلیغ کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی نصیحت کریں. آیت اللہ بہاءالدینی نے ان کو جو نصیحت کی وہ یہ تھی، آپ نے فرمایا اپنی تربیت کرو، لوگوں کی تربیت خود بخود ہو جائے گی. اپنی تربیت کرو. ہماری سوسائٹیز میں جو پرابلم چل رہی ہیں ان میں سے ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم زبانی جو تبلیغ ہے، الفاظ کی جو تبلیغ ہے، اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں لیکن عملی تربیت کا ہمارے ہاں نہ ابھی تک کوئی نظام بن سکا ہے، اور اگر کوئی بنتا بھی ہے تو ہم تقریباً اس کے اوپر زیرو سپورٹ ہے. عملی تربیت ہمارے ہاں تقریباً اس کی اہمیت کو نہ ابھی تک ہم نے سمجھا ہے نہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اب جہاں پروردگار ایک مرحلے میں اپنے غضب کا اظہار کر رہا ہے کن لوگوں کے لیے، کہ جو کہتے ہیں اور کرتے نہیں ہیں، ان کے مقابلے پر دوسری تیسری آیت چوتھی آیت میں آ کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. ان لوگوں سے کتنی نفرت ہے اللہ کو اور ان لوگوں سے کتنی محبت ہے. اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے کہ یقاتلون فی سبیلہ. اب میں پھر تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ بعض احباب اگر ترجمہ تھوڑا سا خود سے کرنے کی کوشش کریں. اب لازم آتا ہے یحبو کا مطلب پتہ ہے، الذینہ کا پتہ ہے، یقاتلون سے کیا مراد ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ قتل کرتے ہیں. قتل ہوتا ہے یقتلون، یہ تھوڑا سا عربی میں فنی ایک مرحلہ ہے. ایک ہے مقاتلہ. قاتل اور مقاتلے میں کیا فرق ہے؟ قاتل ایک طرفہ ہوتا ہے، مقاتلہ دو طرفہ ہوتا ہے. یقاتلون قتال کرتے ہیں. قتال یعنی قتال سے مراد صرف قتل کرنا نہیں ہے بلکہ ٹو وے ہے، ون سائیڈڈ جنگ نہیں ہے، ٹو سائیڈڈ. مقاتلہ مجاہدت، فی سبیل ہی اللہ کی راہ کرتے ہیں. کہ کس کنڈیشن میں کرتے ہیں؟ صفن. صف یعنی صف، یعنی صف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس صف کی جو کنڈیشن ہے وہ کیا بیان کی ہے؟ کأنہم. کأنہ کاف عربی میں تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے جیسے کیا ہوں یہ لوگ؟ انہم بنیان مرصوص. بنیان کسے کہتے ہیں؟
بنیان بیسیکلی اصل میں بنیان کا جو لفظ ہے وہ ہے بیس، بنیاد. یہ جو صف ہے اس صف کی، اب یہ جو اردو میں ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں، یہ بالکل بنیان مرصوص کا اگر مفہومی ترجمہ کیا جائے تو یہی بنتا ہے، اگزیکٹلی یہ بنتا ہے. لفظی ترجمہ کریں تو شاید کوئی اور معنی سامنے آئے، لیکن جیسے جو ضرب المثل ہوتی ہے، ضرب المثل کو کبھی بھی لفظاً ترجمہ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے نا. مثلاً انگلش میں جو ضرب المثل ہے وہ کیا ہے؟ آؤٹ آف دا فائر ان ٹو دی فرائنگ پین. اس کو اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں تو کیا کہیں گے؟ آسمان سے گرا کھجور میں. اب ہم یہاں پر اردو میں اس کا ترجمہ اگر یہ کرنا چاہیں، آگ سے نکلا اور پتیلے میں گرا، تو لفظاً تو یہ ترجمہ صحیح ہے لیکن ضرب المثل کے اعتبار سے کیا ہے؟ غلط ہے. جو بات انگلش میں اس ضرب المثل سے کہی جا رہی ہے اردو میں اس مثل سے، کہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، فرق صرف یہ ہے یہاں کہ وہاں پہ کیفیت اور بیان ہوئی ہے، یہاں پر اور ہوئی. لہذا یہ چیزیں جہاں پر کوئی ضرب المثل آ جائے، ضرب المثل کا بہترین ترجمہ کیا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس اس کا سبسٹیچیوٹ موجود ہے. اب اس بارے میں میں نے تراجم کی بہت تصحیح کی ہے، بہت سارے ترجموں کی تصحیح کی، اور میں نے ایسے ایسے لطیفے دیکھے ہیں تراجم میں کہ واقعا مجھے حیرت ہوتی. البتہ یہ مسائل ہیں، وہ مسائل ہیں کہ جن پہ سوائے خون کے آنسو رونے کے انسان کچھ اور نہیں کر سکتا. ہمارے ہاں متاسفانہ، یعنی چونکہ یہ چیزیں نہ ہم نے تربیت کی، نہ ہماری تربیت ہوئی، نہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ایک پلانٹ صورت میں سامنے آئیں. ہمارے پاس یعنی کسی بھی طرح کا کوئی پلان نہیں ہے نا ان چیزوں کے لیے. اب مثلا ہماری نیڈ ہے، یہ ہماری نیڈ ہے، ملت کی نیڈ ہے کہ جو بھی کام علمی طور پر عربی یا فارسی میں ہوا ہے اس کو ٹرانسفارم ہونا چاہیے نا، اردو میں ہونا چاہیے، انگلش میں ہونا چاہیے. اب یہ ہم سب کی ضرورت ہے، ضرورت ہے، اس سے فرار نہیں ہے. اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ علمی طور پر وہ مقامات حاصل کریں، ان مقامات کو حاصل کرنے کے لیے وی ہیو ٹو ورک. ہمارے پاس ترجمہ کم از کم، دیکھیں ہر آدمی کا کام نہیں ہے، ہر آدمی فارسی نہیں یاد کر سکتا، ہر آدمی عربی نہیں سیکھ سکتا. تو ایک مرحلہ یہ ہونا چاہیے، علم کو ٹرانسفارم ہونا چاہیے عربی فارسی سے انگلش اور اردو میں، تاکہ ہمارے لوگ اس سے استفادہ کر سکیں. اب یہ جو ٹرانسفارمیشن آف نالج ہے، اگر یہ وداؤٹ پلاننگ ہو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وداؤٹ پلاننگ ہو تو ہوتا یہ ہے کہ جس نے بھی ہمت باندھ لی، اب بغیر ایکسپرٹیز کے ترجمے کے لیے کم از کم مترجم کا دونوں لینگویجز، جس لینگویج سے ترجمہ کیا جا رہا ہے اور جس لینگویج میں کیا جا رہا ہے، کم از کم دونوں پہ تسلط ہونا چاہیے. ان دونوں پہ تسلط کے علاوہ جس علم سے مربوط کتاب کا ترجمہ کر رہا ہے اس علم پر اس کو تسلط ہونا چاہیے. اب میرے ساتھ یہ تجربات پیش آئے کہ وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں کبھی اکنامکس نہیں پڑھی تھی، وہ اکنامکس کی کتابیں ترجمہ کرنے جا رہے ہیں. اس میں پرابلم کیا ہوتی تھی کہ جہاں لازمات اکنامکس کی اصطلاحات ٹرمینالوجی آتی ہے، وہاں پہ آپ ٹرمینالوجی کو جب لغت سے ترجمہ کرو گے تو وہ ایک ہیبت ناک چیز بن جاتی. اس سے بھی زیادہ میں نے ہیبت ناک چیز ایک جگہ پڑھی، میں واقعا یعنی بہرحال چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ہم کتنی مصیبتوں سے گزار کے دین آپ تک پہنچاتے ہیں. ایک جگہ کسی صاحب نے کتاب کا ترجمہ کیا اور کتاب کی فٹ نوٹ میں، اس شخص کا نام تھا تو اس شخص کے بارے میں جو توضیح تھی وہ فٹ نوٹ میں دی ہوئی تھی. فٹ نوٹ میں فارسی میں جو اس کی توضیح دی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ شخص معروف تھا ایک شرط کی وجہ سے. شرط لگائی گئی تھی، اب فارسی میں اس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ کسی نے شرط لگائی تھی کہ قدحی از شیر را بے نوشت و او نوشید، جنہوں نے ترجمہ کیا انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ یہ شخص مشہور تھا ایک شرط. شرط کیا تھی؟ کا شرط یہ تھی کہ یہ شخص شیر کا دودھ دھوئے گا، اور اس نے شیر کا دودھ دھو دیا، ملکنگ کر لی اس نے شیر سے. میں بڑی دیر تک پڑھ کے ہنستا رہا اس کو. میں کہا ترجمہ کرنے والا صرف اگر اتنا غور کر لیتا کہ شیر مادہ نہیں ہوتا نر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ بکرے سے دودھ نہیں نکال سکتے, اس کے لیے بکری چاہیے آپ کو, کم از کم تم ترجمہ کرتے ہوئے یہ تو دیکھ لیتے کہ تم لکھ کیا رہے ہو. شیر سے دودھ نہیں نکالا جا سکتا, شیر کا نہیں ہوتا, کم از کم تم نے لکھنا تو شیر نہیں لکھ دیتے, کہ انسان کم از کم یہ سوچتا ہے کہ چلو شیرنی سے دودھ نکالا جا سکتا. پھر جب میں نے جا کر اس کتاب اصل کتاب کو اٹھایا, اصل کتاب سے اٹھا کر میں نے دیکھا تو پھر میری یعنی واقعا میں جسے کہوں کہ چیخیں نکل گئیں. قد ہی از شیر بے نوشد, نوشیدن یعنی پیئے, قد فارسی میں کہتے ہیں بڑے پیالے کو, شیر فارسی میں مشترک ہے, تین چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے فارسی میں شیر, تین چیزوں کے لیے شیر استعمال ہوتا ہے, دودھ کے لیے شیر استعمال ہوتا ہے, نلکے کے لیے شیر استعمال ہوتا ہے, شیر کے لیے, تینوں چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. انہوں نے باقی دونوں احتمالات کو چھوڑ کر تیسرے احتمال کو پکڑا. کہنا چاہ رہا تھا کہ اس نے ایک بڑا شرط صرف یہ لگی تھی کہ ایک بڑی سی دیگچی ہے دودھ کی, یہ پینی ہے, اور اس نے پی لیا. انہوں نے پہلے قد کا معنی غلط کیا, پھر نوشیدن کا معنی غلط کیا. نوشیدن پینے کو کہتے ہیں, نہ کہ دودھ دھونے کو کہتے ہیں, اسے دوشیدن کہتے ہیں. یہ سارا کچھ کہاں ہوتا ہے؟ یہ کہ جہاں پر ترجمے کا مقصد الہی ہونے کے بجائے کیا ہونے لگے, پیسے کی خاطر. میں اکثر دوستوں کو یہ بات کہتا ہوں, آپ لوگوں سے بھی شیئر کر رہا ہوں, اور بہرحال پھر انشاءاللہ کل گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ایک بات یاد رکھیے گا, اس کو اپنے ذہنوں میں بیٹھا لیں, جب تک مولوی کا چولہا دین سے چلتا رہے گا اس وقت تک دین جلتا رہے. ڈونٹ لیٹ اٹ ہیپن. یہ ہماری کامن ذمہ داری ہے. دیکھیے, ایک عالم دین اس کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ دنیاوی, اب کیسے گیا, کیوں گیا, آپ کا کام نہیں ہے یہ, آپ صرف اس چیز کو ادھر سے کنسیڈر کریں. اسی لیے آئمہ نے منع کیا ہے کہ علماء کا امتحان مت لو, ڈونٹ ٹیسٹ دیم, منع کیا گیا, اس کی وجوہات ہیں. ایک شخص جو دنیا کو چھوڑ کر دین کی طرف چلا گیا ہے, اٹس انف. اب آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ آئیں اس کو ٹیسٹ کریں, اس کو آزمائیں, اس کے ڈونٹ پلیز. اس نے اتنی ہمت کر لی ہے نا کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر دین کی طرف چلا گیا ہے, اٹس انف. کوشش کریں خدا کے لیے کوئی ایسا سیٹ اپ ڈیولپ کریں کہ علماء کی جو پرابلمس ہیں کم از کم مالی پرابلمس کے لیے وہ محتاج نہ ہوں دین کو استعمال کرنے کے. کچھ نہیں چاہیے اس کے لیے, صرف احساس چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ تجربات ہوئے ہیں میرے پاس دوستوں کے ساتھ, ایسے ایسے تجربات ہوئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. عرض اس لیے کر رہا ہوں یہاں پر کہ یہ مسائل پیش آ جاتے ہیں, اور یہ مرحلہ ہے اسی گفتگو سے کہ جس کو میں لے کے چل رہا ہوں, کہ جب ہم تقولون اور لا تفعلون کے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں, اس کا ایک مصداق یہاں پر بھی ہے, جو ہم کہتے ہیں وہ ہم کرتے نہیں, اور اس کے جو مصادیق ہیں وہ پھر اور بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں جب وہ علماء کی طرف چلا جائے, اس کا رخ جو ہے وہ کسی اور طرف چلا جائے. بہرحال انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, دو مرحلے میں انشاءاللہ گفتگو کل یہاں سے شروع کریں گے. ایک مرحلہ جو پروردگار نے بتایا کہ جو چیز اللہ کو بری لگتی ہے, اور دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ جس کو اللہ پسند کرتا ہے. یہ قتال کو کیوں پسند کرتا ہے, اس سے مراد کیا ہے, انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں اس کو جاری کروں گا. دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ بار الہ بحق آئمہ اطہار اور بحق حاضر شہر کہ جس کو تو نے رحمتوں کا مہینہ قرار دیا, وارث کتاب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ بحق حاضر شہر برکتوں کا, رحمتوں کا تجھے واسطہ ہے پروردگار, ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ اس ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں کا تجھے واسطہ ہے کہ مومنین جہاں جہاں اس باطل سے برسر پیکار ہیں, یمن میں, شام میں, بحرین میں, نائجیریا میں, عراق میں, شام, دوسرے تمام مقامات پر بار الہ ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. باقی تمام جگہوں پر جہاں جہاں شیعان حیدر کرار آباد ہیں, پاکستان ہیں, افغانستان ہیں اور دوسرے ممالک ہیں, بار الہ سب میں شیعان حیدر کرار کو آپس میں اتحاد اور اتفاق کی نعمت سرفراز فرما. بار الہ ہمارے علماء مراجع اعظم خصوصاً رہبر اسلامی
انقلاب اسلامی، خود انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔